قیامت کی آندھیوں میں حق کی شمع جلا کے اسلام کا حقیقی چہرہ ہے کیا دکھا کے کردار کی عمل کی تصویر بھی دکھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین، وقاطع دابر المعتدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، مولانا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المتين ووصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال موسى لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. انتہائی ببرکت محفل ہے. خدا کی بارگاہ میں امید ہے کہ خالق کائنات ہماری اس محفل کو، مجلس کو اپنی عبادت قرار دے گا، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنائے گا. وہ قادر مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. میرے پاس گھڑی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزر چکا، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو ہو اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے. ایران جب آیا تو دنیا کے بڑے بڑے تحلیل و تجزیہ کرنے والے رائٹرز نے اسے ایک زلزلہ قرار دیا، ایک عظیم زلزلہ جس نے پوری استکباری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس دنیا میں بنائے ہوئے نظام کے ستونوں کو، ستونوں میں سے ایک اہم ستون کو توڑا. یہ انقلاب انبیاء کی جدوجہد کا تسلسل تھا. امام امت قدس سرہ اسی راستے کے راہی تھے جس پہ انبیاء چلے، اولیاء چلے، آئمہ چلے، شہداء چلے، ابرار چلے، صدیقین چلے. وہ اسی تحریک کا پرچمدار اور علمدار تھا جو آدم نے شروع کی تھی، جسے انبیاء لے کے آگے بڑھے تھے. جس راستے میں لاکھوں انسانوں نے اپنا پاکیزہ خون دیا تھا تاکہ انسانی معاشرے سے فرعونیت، نمرودیت اور یزیدیت کے منحوس سائے سے معاشرے کو بچا سکیں، محفوظ کر سکیں. یہ الہی جدوجہد تھی جس میں عدل کا نفاذ ہو، ظلم کا کلا کما ہو، مظلوموں کو ان کے حقوق ملیں، جہلیت ختم ہو، جہالت ختم ہو، ان علم کے چراغ جلیں، لوگ پاکیزگی اور طہارت کی طرف آئیں، عفت اور پاک دامنی رواج پائے، معاشرے سے نفاق ختم ہو، لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو اور لوگ اور بندے خدا کے بندے بنے، انسانوں کے بندے نہ بنے. کہ ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں مولا علی، یا بنی لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، کہ غیر کا عبد نہ بننا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا. انبیاء یادو عنہم اسرم والاغلال التی کانت علیہم، آئے تھے اس جامع بشری کی آزادی اور رہائی کے لیے، اسے پستیوں سے نکالنے کے لیے، اسے بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے. یہ تاریخ گواہ ہے. اور اس تاریخ میں اگر ہم دیکھیں یہ نہضت، یہ تحریک، یہ موومنٹ مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی چلی آئی ہے. انبیاء کی تحریک، آئمہ کی موومنٹ اور تحریک اور نہضت، یہ ہمیشہ سموت نہیں رہی، ہموار زمین پر اس نے سفر نہیں کیا، بلکہ اس میں مختلف نشیب اور فراز آتے رہے. معاشرہ، سوسائٹی جبر تو نہیں ہے نا، کبھی رکود کا شکار، جمود کا شکار، انحطاط کا شکار، مایوسیوں کا شکار، نا امیدیوں کا شکار، خوف کی فضا میں زندگی گزارنے والے لوگ، معاشرہ ایسا بن جاتا تھا. پھر ایک شخصیت آتی تھی جو نا امیدیوں میں امید کے چراغ جلاتی تھی، خوف کی فضا کو توڑ ڈالتی تھی. موسیٰ وار، ابراہیم وار، حضرت موسیٰ اور ابراہیم کی طرح لوگوں کو ظلم استبداد کی چکی سے نجات دلاتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا، ہمارے آخری نبی آئے، انہوں نے سرزمین حجاز میں عظیم انقلاب بپا کیا جس کی شعائیں دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچی. اس ہستی میں تحول اور تبدیلی آئی. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اسلام پھر اسی جمود و خمود کا شکار. نئی جاہلیت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، چاہے وہ جاہلیت کمیونزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جاہلیت جدید لبرلزم کی شکل میں ہو، چاہے نیشنلزم کی شکل میں ہو، چاہے سوشلزم کی شکل میں ہو. بالآخر اس جدید جاہلیت نے، اس جدید فرعونیت نے پوری بشریت کو اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا تھا. جہاں اسلام نیم مردگی کی حالت میں تھا، یہ کہا جانے لگا تھا کہ دین افیون ہے، مطلق دین کو بھی دیس نکالا مل چکا تھا اور اسلام بھی انڈر کوسچن تھا، سوال تھے اس کے اوپر. مظلوم ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے والے کہاں جائیں؟ بالآخر انسانوں کی پاک فطرت میں یہ ہے نا کہ ظلم قبول نہیں کرنا، نہ انصافی قبول نہیں کرنی، ظلم کے خلاف بولنا ہے. ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، کہاں جائیں، کس سے رائے حل لیں؟ اگر کوئی تحریک اٹھتی تھی، چلتی تھی، وہ انہی نظاموں کے اندر رہتے ہوئے جوان غیرت مند لوگ اٹھتے تھے. رابر معظم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمیونسٹوں سے ان کی کتابیں پڑھتے، ان کے آرٹیکلز پڑھتے اور ان سے سیکھتے کہ مبارزہ ظلم کے خلاف کیسے کرنا چاہیے. یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کے پاس اس زمانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیسے ستمگروں سے مبارزہ کریں، کیسے ان سے ٹکرائیں، کیسے ان کی راہ کو روکیں. آپ خود ایران اسلامی میں دیکھیں، وہاں مجاہدین خلق جو بعد میں منافقین خلق کے نام سے مشہور ہوئے، یہ وہ دیندار طبقہ تھا جو اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسلامی طریقے سے ظلم سے ٹکرایا نہیں جا سکتا، روش مبارزہ کمیونسٹوں والی ہو، انداز ان والوں، افکار حتی ان والے ہوں. قرآن کی نجم البلاغ کی تفسیر و تشریح وہی لیفٹسٹ اور کمیونسٹ نقطہ نظر سے کی جاتی تھی. یہ حالات تھے. شرق و غرب کا تسلط تھا، یا آپ شرقی بلاغ میں جائیں یا غربی بلاغ میں جائیں، جہان اسلام پر نا امیدی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مایوسیاں تھی. تشیع 1400 سالہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے، اور پھر اس باور کی وجہ سے کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، آئسولیٹ اور منزوی ہو چکا تھا. یہ بھی کوئی رائے حل نہیں دے رہا تھا. جتنے مکاتب فکر تھے، کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ شرق و غرب کے ظلم استبداد کے ان چکی کے دو پارٹوں سے امت کو کیسے نکالا جائے. ان حالات میں ایک پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر، میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, ان حالات میں ایک امام خمینی جو انبیاء کے وارث ہیں, جو ائمہ کے وارث ہیں, جو شہداء کے وارث ہیں, جو کربلا کے وارث ہیں, جنہوں نے مکتب کربلا میں پرورش پائی ہے, اس علم کو پرچم کو بلند کرتے ہیں اور ظلم استبداد شرق و غرب کے خلاف قیام کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, تحریک شروع کرتے ہیں. ایک سفر خود انہوں نے طے کیا, سیر و سلوک اور ریاضت کے مراحل طے کیے, پاکیزگی اور اخلاص کے مراحل طے کیے, اور خدا کے عبد بن گئے. اتنی ریاضت کی, اتنا سیر و سلوک کیا, اتنی عبادات کی, اتنی تہذیب نفس کی کہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ٹھہرے, اور اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے ملت کی طرف آئے, خلق خدا کی طرف آئے, تاکہ اس کاروان بشری کو خدا تک لے جا سکے. ان کے اخلاص کی مثالیں جو یہاں مجھ سے پہلے خطیب تھے وہ بیان کر رہے تھے, ساری ساری رات بندگی خدا, عشق خدا, عشق ولایت, عشق اہل بیت کے عظیم ترین مظاہر ان کی زندگی میں ملتے ہیں جب وہ قرب خدا کی منزل پر فائز ہو گئے, صاحب ولایت بن گئے. ایک واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. میں نے کسی سے سنا کہ امام خمینی نے ایک خواب دیکھا, خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور مجھے قبر میں کفن میں رکھ دیا گیا, اور میرے پہلو میں قبر میں پتھر ہے وہ چبھ رہا ہے, تو اس پتھر کو زور سے نکالتے ہیں اور باہر پھینکتے ہیں, تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تو مرتضیٰ کشمیری صاحب کے بارے میں بہت کہتا ہے کہ وہ ماشاء اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں, تو ان سے میری خواب کی تعبیر پوچھ. اور خواب ان کو بتانا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے خواب دیکھا ہے, ان کی تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اور آج رات ان کی ولایت کامل ہو گئی ہے. 14 سال نجف رہے, ایک دن بھی زیارت قضا نہیں ہے مولا علی کے حرم کی. یہ عشق اہل بیت ہے, یہ اہل بیت کے ساتھ ارتباط ہے, توسل اہل بیت کے ساتھ. اتنا کبھی ایک دن بھی زیارت قضا نہ ہو. میں خود گم رہا ہوں, انسان جب پہلے دنوں میں جاتا ہے کم نیا نیا تو ہر روز زیارت کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ کہتا ہے شام کو زیارت کر لیں گے, شام کو کوئی مہمان آ جاتا ہے کہتے چلے کل کر لیں گے, پھر آہستہ آہستہ بس دور سے الصلاۃ والسلام علیک یا بنت رسول اللہ کہہ دیتا ہے اور آگے چلنے کہتا ہے, پھر جمعرات کو جاتا ہے. ایک جگہ رہتے رہتے پہلے شروع میں بہت جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, یہ ہے نیچرل ہے. یہ 14 سال نجف رہے اور جس وقت پہلے دن زیارت کی تھی ہر روز اسی وقت زیارت کرے اور قضا نہ ہو. یہ ولایت کے ساتھ تعلق, بلاخر خدا کے ساتھ تعلق کو کبھی کیا اور پھر آئے مخلوق خدا کو خدا کی طرف لے کے چلے, اور دنیا کے نا خداؤں سے انہیں نجات دلائیں, جھوٹے خداؤں سے انہیں نجات دلائیں. جب امام خمینی انقلاب لے کے آئے تو وہ انقلاب امام نے بتلایا امام خمینی نے کہ دین افیون نہیں ہے, دین صلاح دینے والی چیز نہیں ہے, دین حرکت میں لانے والا ہے, بیدار کرنے والا ہے, دین مبارزہ سکھانے والا ہے, جدوجہد سکھانے والا ہے, دین استقامت سکھانے والا ہے, دین صلاح قدم سکھانے والا ہے, اور دین کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے. انقلاب آیا, امام نے جب انقلاب لائے تو حکومت قائم کی جس میں نہ کمیونزم کی طرف گئے, نہ لبرلزم کی طرف گئے, نہ دنیا کے کسی ازم کو اپنایا, اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جو اسلامی بنیادوں پر تھی. جس کی بنیادیں قرآن میں، سنت میں اور دین میں تھی، دین اسلام میں تھی، اس بنیاد پر ایک جمہوری اسلامی کی حکومت قائم کی، اسلامی جمہوریہ قائم کی، جو اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے. بہت عام نقطہ ہے امام خمینی کی جدوجہد کے اندر. امام خمینی کے جو سیاسی اصول ہیں ان میں زبردستی کی حکومت جائز نہیں ہے، اسے کوئی لیگلٹی اور لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے. وہ حکومت قانونی ہے جو عوام کی حمایت کے ذریعے بنے، عوام آئے اور اس کو سپورٹ کرے. لہذا مسلحانہ جدوجہد کی انہوں نے، امام خمینی نے عوامی جدوجہد کی. 14-15 سال کا طولانی سفر طے کیا اور عوام کی طاقت کے ذریعے 2500 سالہ تخت شہنشاہی کو اٹھا کے پرے پھینکا اور عوام کی حمایت کے ذریعے حکومت قائم کی. اسلامی جمہوریہ جو اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے، جس میں دین بھی ہے، اللہ کے احکام کا نفاذ ہے لیکن لوگوں کے ذریعے ہے. اسی بنیاد پر مکتب تشیع کے پیروکار ہمارے پولیٹیکل پرنسپلز میں سے ہے کہ زبردستی کی حکومت جائز نہیں ہے. ہم مارشل لا کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی کنسپریسی کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ ہمارے سیاسی اجتماعی اصولوں میں ہے. ایک نظام قائم کیا اور پھر پوری دنیا کے فاسد اور باطل نظاموں کی طرف سے یلغار شروع ہوئی. امام خمینی نے نہ بادشاہت کا نظام اپنایا، نہ نیشنلزم والا نظام، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، نہ لبرلزم والا نظام، اسلامی جمہوریہ کا نظام اپنایا. اور ولایت فقیہ کو غیبت کبریٰ میں مکتب تشیع اور اسلام کی پولیٹیکل سائنس کے طور پر پیش کیا. ولایت فقیہ غیبت کبریٰ میں ایک پورے سیاسی اجتماعی نظام کا نام ہے جو ان تمام کے تمام نظاموں کے مقابلے میں عالی ترین اور بہترین ہے. اس کی بحث کی گنجائش یہاں نہیں ہے. ایک سیاسی اجتماعی نظام کمیونسٹوں نے دیا ہے، سوشلسٹوں نے دیا ہے، لبرلزم والوں نے دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں خمینی نے کون سا سیاسی اجتماعی نظام دیا؟ ولایت فقیہ. ولایت فقیہ یعنی یہ نظام ہے جو بشریت کو خدا کی طرف لے جا سکتا ہے، یہ نظام ہے جو انسانوں کے لیے بہترین ہے ان نظاموں کی نسبت جو ان لوگوں نے بنائی اور ان کو دنیا پر مسلط کیا ہوا ہے. ولایت فقیہ ایک نیا نظام دیا دین کی حکومت کا، کہ دین کی حکومت ہوگی، خدا کی حکومت ہوگی، خدا کے قوانین کی حکومت ہوگی. ان طاقتوں کے مقابلے میں ان کے قانون اور ان کے احکام نہیں چلیں گے. یہ حقیقت میں بغاوت تھی دنیا کے فرعونی نظام سے. لہذا پوری دنیا مل کر اس انقلاب پر حملہ آور ہوئی ہے. اس انقلاب نے دنیا کے مظلوموں کو پیغام دیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اللہ پر توکل کر کے بڑے سے بڑے طاغوت کو گرایا جا سکتا ہے. ملتوں میں امید پیدا ہوئی، حوصلہ ملا ملتوں کو، اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی اور تشیع اپنے 1400 سالہ تاریخی آئسولیشن سے باہر نکلا. اس انقلاب کے اثرات پوری دنیا کے مظلوموں تک پیغام گیا کہ مایوس نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، مظلوم اکٹھے ہوں، طاقت میں اپنی مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کریں اور ظالموں کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہیں. نہ امید نہیں ہونا ہے. لہذا کیونکہ یہ انقلاب ایک الہی اور خدائی آئیڈیالوجی پر مشتمل تھا، وہ آئیڈیالوجی اور وہ دین جو انسان کی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ انقلاب اگرچہ ایران میں آیا لیکن اس کے افکار، اس کی فکر، اس کا سوچ، اس کا نظریہ ایران کے اندر محدود نہیں رہا. جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں تک یہ پہنچا ہے، جہاں جہاں مظلوم بشریت ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچا ہے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے جب نیلسن منڈیلا جیل میں تھے اور جنوبی افریقہ میں تحریک چل رہی تھی گوروں کے تسلط کے خلاف، وہاں جو نعرہ لگتا تھا اللہ اکبر، اور میں نے دیکھا کہ وہ خمینی کی تصویر لوگ لے کے آتے تھے. پوری دنیا کے مظلوموں کو پیغام امید گیا، بیداری پیدا ہوئی، تحرک پیدا ہوا، اور ظلم و ستم کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہوا. ایک دودھ پڑھ لیجیے محمد والے ہم پر. اس کے نتیجے میں جہان اسلام میں، اب توجہ کریں ذرا، انقلاب سے پہلے کیا صورتحال تھی. لیفٹ ونگ بڑا قوی ہو رہا تھا، کمیونسٹ تحریکیں طاقتور تھیں. اب فلسطین میں دیکھیں وہاں پر اکثر کمیونسٹ تحریکیں تھیں، اسلامی تحریکیں کمزوری کا شکار تھیں، ویک تھیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، نا امیدی اور مایوسی کا شکار تھی. ایک تجربہ بھی ہے، یعنی اخوان المسلمین مصر میں پہلے سے چل رہی تھی، جماعت اسلامی پاکستان میں اسلامی تحریک کے نام سے موجود تھی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کوئی، واقعی ایک افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ مکتب تشیعوں کے پیروکاروں کی کوئی ایسی جماعت پرانی جسے ہم کہیں، جو مجھے شاید نہیں پتا، اگر ہو تو مجھے کوئی بتا دے، جو عوام، مظلوم عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کام کر رہی ہو، نہیں تھی. فلسطین میں اکثر لیفٹ ونگ کی یا نیشنلسٹ تحریکیں چل رہی تھیں، لبنان کے شیعہ مظلوم، عراق کے شیعہ صدام کے ظلم کا شکار، پاکستان کے اندر انقلاب سے پہلے ایک انتشار، خاموشی، سکوت اور جمود تھا. جہان اہل سنت بھی خاموشی کا شکار تھا اور بادشاہوں کا تسلط تھا، ڈکٹیٹروں کا تسلط تھا اس کے اوپر، اور ان کے رحم و کرم پر تھے، اور یہ سارے کے سارے امریکہ اور عالمی استکبار کے ایجنٹ تھے. انقلاب اسلامی ایران نے ملتوں میں جس چیز کو پیدا کیا وہ ہے احساس استقلال، آزادی کا احساس، استقلال کا احساس، حریت کا احساس، کہ ہمارے ممالک کو مستقل ہونا چاہیے، ان میں عالمی قوتوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم غلام نہیں بنیں گے. اور اسلام کے پرچم کو اٹھا کر ایک تحریک کو چلایا جا سکتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ سوچ بھی پیدا ہوئی اسلامی تحریکوں کے اندر، انہیں طاقت ملی، جس کے نتیجے میں مصر میں اسلامی تحریک قوی ہوئی، جس کے نتیجے میں ترکی میں اسلامی تحریک قوی ہوئی، جس کے نتیجے میں لبنان میں حزب اللہ کی شکل میں اسلامی تحریک قوی ہوئی، جس کے نتیجے میں عرب نشستوں سے فلسطین کی آزادی کا پرچم چھین کر اسلامی تحریک نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ اسرائیل جو نیل الفرات تک کی باتیں کیا کرتا تھا آج اپنے اندر دیواریں کھڑی کر رہا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے جو اسلامی تحریکوں نے اس پر ڈالا ہے. اور وہ اسرائیل جو ناقابل شکست تھا اسے شکست فاش ہوئی حزب اللہ کے ذریعے. پاکستان کی سرزمین پر بھی تشیع ایک نئی شکل میں سامنے آیا، نئی شکل میں ایک نئی حرکت اور موومنٹ شروع ہوئی مکتب تشیع کے پیروکاروں کے اندر پاکستان میں. شہید قائد کی قیادت کے ذریعے، مفتی جعفر حسین مرحوم کے بعد ان کی بھی سلسلہ ہے، اسی طرح سے ایک نیا رخ ملا مکتب تشیع کے پیروکاروں کو پاکستان میں، کہ ہم نے پاکستان کے معاملات سے الگ تھلگ نہیں رہنا، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں، ہم اس وطن کو اس کے استقلال کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی پیش رفت اور ترقی کے لیے، مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے ہم میدان میں موجود رہیں گے، عالمی قوتوں کے نفوذ کو روکیں گے، ہم یہ رول پلے کریں گے اس پاکستان میں. لبنان میں وہ تشیع جو کمزور تھا، نہ تمام تھا، نحیف تھا، وہ حزب اللہ کی شکل میں کتنا طاقتور ہو گیا. اس نے اسرائیل جو ناقابل شکست تھا اس کی ناک خاک میں رگڑی، اور پوری عرب دنیا میں، جہان اسلام میں اسرائیل کی کے ناقابل شکست ہونے کے طلسم کو توڑ ڈالا. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ انقلاب کی وجہ سے ہوا. انقلاب نے یہ سبق دیا ریزسٹنس کے ذریعے، مقاومت کے ذریعے، استقامت کے ذریعے مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے اور طاقتوں کا تاج گرایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انقلاب آیا تھا. لہذا اس انقلاب کے نتیجے میں جو لبنان کے اہل تشیعوں میں بیداری پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسرائیل نے جو جنوب لبنان سے بیروت تک قبضہ کیا ہوا تھا، وطن کو آزاد کرایا اور اسرائیل کو شکست دوچار کیا. مکتب تشیعوں جہان اسلام میں ہراوز دستے کی شکل میں سامنے آ گیا. فلسطین کے پرچمدار ہم بن گئے. یوم القدس فلسطین کی خاطر ہے، قبلہ اول بیت المقدس کے آزادی کے پرچمدار ہم ٹھہرے. اور یہی نقطہ وحدت بھی بن سکتا ہے شیعہ اور سنی کا، کیونکہ بیت المقدس شیعہ کا بھی اور سنی کا بھی ہے. ایک عظیم پلیٹ فارم امام خمینی نے ہمیں دیا، انقلاب نے ہمیں دیا، بیت المقدس کا، یوم القدس کا، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے محاذ کو مضبوط کرو، اپنے اہل سنت بھائیوں کو ساتھ ملاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اصلی دشمن کے مقابلے میں. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ ہم نے اس میراث کی درست حفاظت نہیں کی. جس طرح سے یوم القدس پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے عوام کو ہم اتنا شعور پیدا کرتے، مرد و زن، عورتیں اور بچے جس طرح میلاد النبی کے جلوس میں نکلتے ہیں، ایسے نکلتے شیعہ سنی. اس انقلاب نے دنیا والوں کو بتلایا کہ تمہارا اصلی دشمن کون ہے. وہ عالمی استقبال کا سب سے بڑا نمائندہ یعنی امریکہ. امریکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے غافل نہ رہنا. یہ پوری دنیا پر تسلط چاہتا ہے، پوری دنیا کے مظلوموں کے مفادات کو پامال کرنا چاہتا ہے، ممالک کے استقلال کو روندنا چاہتا ہے، ان پر اپنی مرضی کا نظام ٹھونسنا چاہتا ہے. اصلی دشمن امریکہ ہے. جتنا بڑا دشمن ہو اتنی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہوتی ہے. لہذا اقوام عالم میں، پوری دنیا میں امریکہ منفور ہوا اور ایک دشمن کے طور پر پہچانا جانے لگا امریکہ. اور امریکہ کے طاقت کا ایک اہم ستون امام خمینی نے گرا ڈالا، انقلاب نے گرا ڈالا. کسی بھی ملک کے طاقت کے چار ستون ہوتے ہیں، ایک اس کی اقتصادی طاقت، ایک اس کی عسکری طاقت، ایک اس کے سسٹم کی طاقت، اس کے سسٹم پر عوام کا اعتماد، اور چوتھا اقوام عالم میں اس ملک کا نفوذ اثر. یہ چار ستون ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے طاقت کے. امام خمینی نے عالمی استقبال، شیطان بزرگ، اس انقلاب کے ذریعے امام خمینی نے اس کے عام ستون کو گھرا ڈالا. اقوام عالم میں امریکہ منفور ہو گیا، روس منفور ہوا. روس جو کمیونزم، الہادی نظام، دین کے خلاف تھا، جو دین کو افیون کہتا تھا، وہ خود تاریخ کے عجائب گھر میں جا کے غرق ہو گیا. اور لوگوں کو امام خمینی خدا کی طرف لے گیا ہے. اصلی دشمن امریکہ ہے، اور امریکہ کے بارے میں نفرت پیدا کی. اس انقلاب نے اس ریجن کے اندر جسے ہم گلف کہتے ہیں، وہاں امریکہ نے ایک سیکیورٹی کا نظام بنایا ہوا تھا. کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ خلیج کے جو انرجی کے ذخائر ہیں، یہ امریکہ کے لیے اکنامیکل مسئلہ نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. لہذا اس نے یہاں سیکیورٹی کا نظام بنایا ہوا تھا اس خطے پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے. اس میں جہاں اس وقت کا ترکی تھا، جہاں اس وقت کا سعودی عرب تھا، اسرائیل تھا، مصر تھا، وہیں پر ایران بھی تھا. شاہ کی شکل میں. امام خمینی نے امریکہ کے بنائے ہوئے سیکیورٹی کے نظام کو اس کے عام ستون کو گرایا ایران میں, اور پورے جہان اسلام میں امریکہ کے خلاف نفرت پیدا کر کے, اس دشمن کو بے نقاب کر کے, منفور بنا کر اس کے نفوذ کی طاقت کا ستون بھی گرا ڈالا. اور پھر آہستہ آہستہ ترکی میں وہ فوجی حکمرانوں کا ستون گرا. آپ نے دیکھا حسنی مبارک گرا, یہ اس مقاومت کا نتیجہ ہے. اسرائیل کو شکست ہوئی, وہ جو امریکہ کی سیکیورٹی کا عام ستون تھا خطے میں اس کو بھی شکست ہوئی, وہ بھی متزلزل ہو گیا, اپنے اندر دیواریں کھڑی کرنے لگا اور اسرائیل سے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. خوف کی حالت میں آیا, وہ جو دوسروں کو ڈرایا کرتا تھا خود ڈرنے لگا. اس مقاومت کے نتیجے میں پوری دنیا اسلام اور مظلوموں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی. دشمن اگرچہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اپنی مرضی کی ڈائریکشن دے اور ہمیں الجھا دے, یہاں حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے. شعور کی ضرورت ہے, آگہی کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. عزت نفس لٹائی اس انقلاب نے اقوام عالم کو, کرامت نفس لٹائی. یہ انقلاب خدا کو معاشرے میں لے آیا, دین کو لے آیا, معنویت کو لے کے آیا, دعا مناجات اور قرآن کو لے کے آ گئے یہ انقلاب معاشرے میں. لوگوں کو روحانیت اور معنویت اور اخلاق سے دور کیا جا رہا تھا, قرآن سے دور کیا جا رہا تھا, دعا و مناجات سے جدا کیا جا رہا تھا, بندگی اور عبادت سے الگ کیا جا رہا تھا ہمارے جوانوں کو. یہ انقلاب آیا, لوگوں کو خدا کی طرف واپس لے آیا, قرآن کی طرف لے آیا, دعاؤں اور مناجاتوں کی طرف لے کے آیا. اس انقلاب نے مایوس نہیں انہیں دیا, صدام کے ظلم کے باوجود وہاں کے مظلوم مایوس نہیں ہوئے. اور جب صدام کا تخت ساکت ہوا, آپ نے پہلا اربعین دیکھا کس طرح لوگ کربلا پہنچے. عالمی قوتوں کی سازشوں کے باوجود یہ سفر رکا نہیں, آگے بڑھا. اور اس کے نتیجے میں ایک ریزسٹنس کا بلاک وجود میں آیا عالمی قوتوں کے مقابلے میں. جو غور سے سنیے گا اس بات کو, ممالک کی چار قسمیں ہوتی ہیں طاقت کے حوالے سے, یا تین, سپر پاور, ورلڈ پاورز, ریجنل پاورز اور لوکل پاورز کہہ سکتے ہیں. امریکہ تنہا سپر پاور رہ گیا تھا رشیا کے زوال کے بعد. اس امریکہ کو سپر پاور نہیں رہنے دیا اس ریزسٹنس کے بلاک نے, اور وہ ورلڈ پاور میں تبدیل ہوا. یہ ریزسٹنس کا بلاک جو امریکہ اور عالمی استقبال کے مقابلے میں ایران اسلامی سے شروع ہوا, اس نے عالمی سطح پر امریکہ اور اس کے حواریوں کو چیلنجز کا شکار کیا. یہ پہلے ایران, شام, لبنان اور فلسطینی مقاومت, یہ مل کر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ٹھہرے. دیکھیں ایران, شام, لبنان کے مقاومت اور فلسطین کی مقاومت, بظاہر یہ بہت مختصر سے لوگ ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کن کا مقابلہ کیا, پوری امریکہ, یورپ, شرق و غرب کی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا انہوں نے مل کر. اور یہ ریزسٹنس کا بلاک پھر آگے بڑھتا چلا گیا, ایک طرف تو لیٹن امریکہ تک جا پہنچا اور دوسری طرف رشیا اور چائنا تک جا پہنچا. محور کون ہے؟ یہ انقلاب, جس کے نتیجے میں سیریا میں 83 ممالک کے دہشت گردوں کو شکست ہوئی. وہ جو مست اور دندناتے پھرتے تھے کہ ہم 3 ہفتے میں, 4 ہفتے میں مقاومت کے ستون کو گرا ڈالیں گے, اور یوں انقلاب اور مقاومت اور حزب اللہ معاشرے میں آ جائیں گے, اور پھر ہم انہیں ختم کر کے اسلامی موومنٹ اور تحریک کو پھر سے ایک نئے بحران کا شکار کریں گے اور مشکل کا شکار کریں گے. اس مقاومت کے بلا کر حکمت اور تدبیر کے ساتھ 83 ممالک کو شکست دی شام کے اندر. دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ہوا ہے عالمی استکبار کو ایک انتہائی عقل مند، سمجھدار، وائز، شجاع، بابصیرت، دلیر اور حکمت اور تدبیر والی قیادت کا سامنا ہے جو اس کے ہر منصوبے کو ناکام کرتی چلی آ رہی ہے گزشتہ 35 سال سے. اس انقلاب نے عالمی استقبالی قوتوں کو چیلنجز کا شکار کیا ہے. 2006 کی جنگ میں گریٹر مڈل ایسٹ کو وہ عملی شکل دینا چاہتے تھے، وہ شکست کھا گیا بقول سید حسن کے کہ وہ مردہ بچہ پیدا ہوا. اور پھر انہوں نے سیریا کے اندر شروع کیا. سیریا کی جنگ ایک بہت بڑی جنگ تھی. اسی انقلاب سے درس مقاومت لیتے ہوئے، اس کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے عالمی قوتوں کو شکست دی. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ انقلاب اسلامی کا نظام چلانے والے، مقاومت سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے دوستوں سے بے وفائی نہیں کرتے. وہ پریشر برداشت کرتے ہیں، سینکشن ہیں، مشکلات ہیں، ہر قسم کی مصیبت ہے. اگر انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تمام سینکشن برداشت کی، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لبنانیوں کے ساتھ ہیں، شام کے ساتھ ہیں، اور امریکہ کیسے ساتھ چھوڑتا ہے؟ یہ عالمی استقبال جو اپنے آپ کو بظاہر سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی مہذب ہوں، ویل سولائزڈ ہوں، کلچرڈ کنٹری ہوں. سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا اس نے ابھی؟ سعودی عرب پریشان ہے. جب قربانی دینے کا موقع آئے پھر امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب پر قربان نہیں ہوگا، ان کو اپنے اوپر قربان کر دے گا، چھوڑ دے گا ان کا ساتھ. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں اب ریزسٹنس کا بلاک ایران سے عراق، عراق سے شام، شام سے لبنان، فلسطین اور لیٹن امریکہ تک جا پہنچے ہیں. اور عالمی استقبالی قوتوں کو ہم نے چیلنجز کا شکار کیا ہے. ان کے لیے راستہ سادہ اور آسان نہیں چھوڑا، اور ان کو پے در پے شکست دے رہے ہیں اس انقلاب کی وجہ سے. اس انقلاب کی وجہ سے اسلامی بیداری کی تحریکیں چلی جہاں عرب کے اندر، لیکن ان کی لیڈرشپ کا وائز نہ ہونا مشکلات پیدا کیا. اس نے ایران میں انقلاب آیا، انقلاب کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو طاغوت تھا، جو شاہ تھا، اس کو بیک کرنے والی طاقت کے سفارت خانے پر بھی قبضہ کیا اور یہ بتلا دیا کہ ہم اس طاغوتی نظام کے اصلی حامیوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی آسانی سے نہیں رہنے دیں گے. لہذا جب امریکہ کا سفارت خانہ، جسے وہ جاسوسی کا خانہ کہتے تھے، اس پر قبضہ ہوا، امریکہ کا اثر و نفوذ ایران میں ختم ہوا، انقلاب آگے بڑھا. ایسے نہیں کیا کہ شاہ تو گرا دیا ہے، اب ہم ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں جو پہلے شاہ کو سپورٹ کرتے تھے. نہیں، یہ خطرناک ہے. مصر میں کیا ہوا؟ اگر جیسے مقاومت کے نتیجے میں جوانوں میں، لوگوں میں بیداری ہوئی، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکلے، حسنی مبارک کو گرا دیا، لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر کو خط لکھا مرسی نے، اس کے آخر میں لکھا میں آپ کا باوفا بھائی آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اخوک الوفی، آپ کا باوفا بھائی مرسی، اسرائیل کے پرائم منسٹر کو. امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے، حسنی مبارک کو جو بھی سپورٹ کرنے والی قوتیں تھیں ان کو موقع دیا، فرصت ملی، انہوں نے اس کو اٹھا کے پرے پھینکا. بصیرت دیکھیں، انقلاب اسلامی ایران آیا، اسرائیل کا سفارت خانہ بند ہوا اور فلسطین کا سفارت خانہ کھلا، امریکہ کی امبیسی پر قبضہ ہوا، شیعہ سنی یونٹی کی بات پوری دنیا میں گئی. لیکن جب وہاں بیداری، اس مقاومت کے نتیجے میں، بیداری کے نتیجے میں وہ تاغوت گرا، وہاں کی لیڈرشپ وائزر عقل مند نہیں تھی، انہوں نے نہ اسرائیل کا سفارت خانہ بند کیا، نہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا، بلکہ امریکہ، اسرائیل اور سعودیہ کے شکنجے میں پھنس کر آج وہ خود جیل میں ہے اور فوجی حکومت وہاں پر قائم ہو چکی ہے. انقلاب اس اگر مقاومت سے سبق سیکھتے کہ بھائی خالی شاخیں نہیں کاٹی جاتی بلکہ جڑوں کو بھی کاٹا جاتا ہے، پھر چیز آگے بڑھتی ہے اسی شکل میں سامنے آتی ہے. انہوں نے شاخ کو کاٹا، جڑوں کو رہنے دیا، آج پھر وہاں پر امریکہ کا اور سعودیہ کا اور ان قوتوں کا جو انقلاب دشمن قوتیں ہیں ان کا نفوذ ہے. انقلاب اسلامی ایران نے جان اسلام کو ایک وائز قیادت دی، ایک وائز لیڈرشپ دی، عقل مند لیڈرشپ دی. اگرچہ عالمی استقبال نے کوشش کی کہ جان اسلام کا قائد اور پیشوا سعودیہ کے بادشاہ کو بنایا جائے، اور پھر ان کو موقع دیا گیا، فرصت دی گئی کہ پوری دنیا میں وہ تکفیریت کو رواج دیں، انقلاب اور مقاومت کے مقابلے میں چیلنجز کھڑے کریں پوری دنیا میں دہشت گردوں کو. رشیا کے سکوت کے بعد ایک دشمن چاہیے تھا امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو، ہر ملک کو ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے، اگر دشمن نہ ہو تو اس کی عوام خواب غفلت میں چلی جاتی ہے. پاکستان نے انڈیا کو دشمن بنایا ہے، انڈیا دشمن ہے، دشمن ہوتے ہیں. انہوں نے جہان اسلام کے نام پر ٹیررزم کو دشمن بنایا، ڈکلیئر کیا. اب اس کو اتنا بڑا کرنا چاہیے، اتنا طاقتور بنانا چاہیے کہ یہ دشمن نظر آئے، تھریٹ لگے اور امریکہ کے ساتھ پورا یورپ ساتھ کھڑا ہو جائے. کہاں کا سرمایہ استعمال ہوا؟ پلاننگ امریکہ کی، پیسہ سعودیہ کا لگا کہ اس ٹیررزم کے ناسور کو ہاتھی کی طرح پالا، خنزیر کی طرح پالا، پھر چاند ماری شروع کی اس کو. لیکن آپ نے دیکھا مکتب تشیع کبھی اس سیاہ اور تاریک موومنٹ کا حصہ نہیں بنا. ہم طالبان نہیں بنے، ہم القاعدہ نہیں بنے، ہم قاتل نہیں بنے. لبنان میں حزب اللہ ہے، ایک گھنٹے میں چاہے لبنان پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سیاسی اجتماعی اصولوں میں یہ ہے کہ زبردستی کسی پر قبضہ کر کے حکومت کرنا جائز نہیں ہے. جہان اسلام کا حقیقی امیج ہم پیش کر رہے ہیں. ٹیررزم کے ذریعے دو شکار کیے گئے، دو چیزوں کو نشانے پر رکھا گیا، ایک تو دشمن بنا کے انہوں نے اپنے یونٹی کو باقی رکھا، دوسرا اسلام کا امیج خراب کیا. اس انقلاب نے اسلام کے حقیقی امیج کو دنیا کے سامنے رکھا، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھا. ایک دل پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر دل پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا اس کے اثرات جہان اسلام میں جو جو وقت گزرتا چلا جائے گا بڑھتے چلے جائیں گے. یہ شجرہ طیبہ ہے، اصلہا ثابت وفرہا فی السماء تاتی اکلہا کل حین. یہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں کربلا سے ملتی ہیں. انبیاء اور آئمہ اور اولیاء کے انقلاب اور ان کی تحریکوں سے ملتی ہیں. یہ دن بدن آگے بڑھے گا، اس کا راستہ روکنا ناممکن ہے. اس کی لیڈرشپ جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے، امام خمینی کے بعد رابر کی شکل میں، انتہائی حکیم بابصیرت مقاوم شجاع اور بہادر لیڈرشپ ہے. ایسی رابری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی جیسے ہمارا رابر ہے. یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اوباما کو دیکھیں، ڈیوڈ کیمرون کو دیکھیں، فرانس کے اولانڈا کو دیکھیں، انجیلا میرکل کو دیکھیں، پوٹین کو دیکھیں، دنیا کے رابروں کو دیکھیں اور اپنے رابر کو دیکھیں، ایسا رابر کہیں بھی نظر نہیں آتا. لہذا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ایک بہت بڑی شکست ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے شام میں تمام استقبالی قوتوں کو، اور وہ دہشت گردی کا جن اب ان کے گلے پڑ چکا ہے، اس سے نجات پانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں دنیا کے مقابلے میں، اپنی عوام کے مقابلے میں رسوا ہو چکے ہوئے ہیں سیریا کی جنگ کے اندر. لہذا ایک بڑی تبدیلی دنیا میں آنے والی ہے جس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے. دنیا کو ان دہشت گردوں سے نجات پانی ہوگی، ان تکفیریوں سے، ان کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی قوتیں ہیں، اگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ منسلک رہیں تو ان کے ساتھ غرق ہوں گی، یہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے، ان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں، اور وہ حقیقی قوت جو تاریخ میں یزید اور فرعون اور دہشت گردوں کے مقابلے میں رہی ہے وہ ان کو شکست دے رہے ہیں ابھی، وہ جھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، وہ ایسا وطن عزیز کے اندر آج جو طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یہ حقیقت میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی نالائکی بے بصیرتی کی دلیل ہے، کبھی کوئی قاتلوں کو فرصت دیتا ہے، دہشت گردوں کو فرصت دیتا ہے، وطن دشمن قوتوں کو فرصت دیتا ہے، وقت دیتا ہے ان کو، ان درندوں بھیڑیوں کو، ان جانوروں کو جو خونی درندے ہیں، اگر ان کا مقابلہ نہیں کیا گیا، ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تو یہ اس ملک کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے، جتنا وقت گزرے گا بڑی قربانی دینی پڑے گی، یہ اب منحوس الائنس ٹوٹنا چاہیے، ہمارے ریاستی داروں کا، دیہی اسٹیبلشمنٹ کا، سیاسی حکمرانوں کا، ان تکفیری قوتوں کا، امریکہ کا اور سعودیہ کا، یہ ٹوٹنا چاہیے، نہیں تو وطن ٹوٹ جائے گا، بتا یہاں ہے، قتل و غارت گری یہاں ہے، نہ امنی یہاں ہے، نفرتیں یہاں پھیلا رہے ہیں لوگ، کئی قسم کی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، لوگ وطن چھوڑ رہے ہیں، لہذا اس وطن سے محبت رکھنے والی قوتوں کو آگے آنا ہوگا، اس انقلاب اسلامی نے یہ پیغام دیا کہ مظلوم اکٹھے ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ عیسائی، ہندو، سکھ، کوئی بھی ہے، مظلوم اکٹھے ہوں ظالموں کے مقابلے میں، اور پاکستان کی سرزمین پر مظلوموں کو اکٹھا ہونا ہوگا ان ظالموں کے مقابلے میں، یہ بیداری ہونی چاہیے ہمارے اندر، انقلاب اسلامی کا یہ تجربہ ہمارے سامنے ہے، اگر وہاں کی 2500 سالہ شہنشاہی حکومت کا تاج گرایا جا سکتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی اس ظالمانہ، اس غیر انسانی درندوں، جانوروں اور قاتلوں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی حکومت اور حکمرانوں کو بھی سرنگوں کیا جا سکتا ہے، مقاومت کرنی ہوگی، اور یہ بڑا وزن ہم نے اٹھانا ہے اہل تشیعوں نے، ایک بیداری کا سلسلہ، شیعہ سنی یونٹی اور مظلوموں کی یونٹی، یہ ضروری ہے، انٹرنلی امام نے شیعہ سنی وادت کی بات کی ہے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، اس ممبر کو، اپنی مجالس اور محافل کو حرام ہے ایسی گفتگو کرنا جس سے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی دل آزاری ہو، جس کے نتیجے میں تفرقہ پھیلے اور دشمن کو فائدہ پہنچے، ہم حساس مرحلے میں اس وقت ہیں، اگر ہم تیاری کریں، قوم کو تیار کریں، آمادہ کریں، جوان آمادہ اور تیار ہوں، اور مظلوم ایک فورم پر اکٹھے ہو کر ان ظالموں کے مقابلے میں نکلے، اب یقین کریں یہ 5 دن نہیں ٹھہر سکتے، یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا، کتنے لوگ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے ہیں، کتنے کنٹرڈکشنز ہیں یہاں پر، ہم وطن کے ان حالات کے اندر بے تفاوت نہیں رہ سکتے، تماشا گر نہیں رہ سکتے، خالی نظارہ گر نہیں رہ سکتے کہ ہم تماشا دیکھے نظارہ کرتے رہیں، جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں، نہیں، یہ ہماری مادر وطن ہے، یہ فقط کوئی نواز شریف کی نہیں ہے، جنرل راحیل شریف کی نہیں ہے، عمران خان کی نہیں ہے، فقط یہ ہماری مادر وطن ہے، ہم اس کے با وفا بیٹے ہیں، اور ہم ان کی خیانتوں کو برملا کرتے رہیں گے، اپنا موقف بیان کرتے رہیں گے کہ ہم کبھی قاتلوں کے مقابلے میں سر جھکانے والے نہیں ہیں، وطن سے خیانت کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے مذاکرات کی کوئی اخلاقی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی آئینی، کوئی قانونی، کوئی شرعی اور کوئی دینی نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے، یہ دھوکہ ہے. لہذا انقلاب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم مقاومت کریں، ریزسٹنس کریں، ڈرے نہیں، تھکے نہیں، گھبرائیں نہیں. جو تھک جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. مایوس نہ ہو، خوف کی فضا کو توڑیں. ہمارے لیے کربلا رول ماڈل ہے، شہداء، ابرار، صدیقین رول ماڈل ہیں. اس انقلاب نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس ماحول میں عظیم لوگ سامنے آئے، انہوں نے پرورش پائی. 21 سال 22 سال 23 سال کا بچہ ایک عظیم سائنسدان بنا، ایک عظیم کمانڈر بنا. اور یہ انقلاب فقط ایران کے لیے نہیں ہے، اس کی آئیڈیولوجی ایرانی نہیں ہے، اسلامی ہے، آیا ایران میں ہے، فقط ایران تک محدود نہیں ہے. یہ سوچ، یہ فکر پوری دنیا تک پہنچے گی. وہی کربلائی سوچ اور فکر ہے، وہی محمدی سوچ اور فکر ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. لہذا ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. خدا نے ہمارے لیے ایک عزت کا دروازہ کھولا ہے جس کا نام ہے باب شہادت. جو شہادت سے عشق کرے نا انہیں کوئی نہیں مار سکتا. ہم کوئی ہمیشہ رہیں گے؟ جس کے لیے کائنات بنی، لو لاکھ لما خلق تو لفلاق، وہ 63 سال کی عمر میں چلا گیا دنیا سے. خوف کی فضا کو توڑنا ہے، عشق شہادت. میں ایک جملہ اکثر پڑھا کرتا ہوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، مکہ سے چلے تو خطبے میں کہتے ہیں خط الموت علی ولد بنی آدم خط القلاد علی جید الفتح. موت بنی آدم کے گلے کا زیور ہے. آخر میں بیچ میں ایک جملہ کہتے ہیں ما اولہانی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. کہتے ہیں جس طرح یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا نا، مجھے ایسے ہی اپنے اسلاف سے ملنے کا شوق ہے. میں ان کی جدائی اور فراق کے درد کو محسوس کرتا ہوں. مجھے عشق ہے میں اپنے اسلاف کے پاس جاؤں، اپنے بابا، اپنے نانا، اپنی ماں، اپنے بھیا، حضرت حمزہ، جعفر طیار کے پاس جاؤں. امام حسین کہتے ہیں کوئی مایوس شخصیت تو نہیں تھی نا. سب سے چھوٹا بچہ کربلا میں 6 مہینے کا تھا. کوئی مایوس تو نہیں نا، کوئی خودکشی تو نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک زندگی تھی، ان کے گھر بار تھے، لیکن اللہ کے راستے میں عزت کی موت کو اپنایا. ہم کربلا والے ہیں. یہ کربلا ہی مقاومت کا سبق دیتی ہے، استقامت کا سبق دیتی ہے، صبر و حوصلے، شجاعت اور بہادری کا سبق دیتی ہے، وفا، ایثار، عزت کا سبق دیتی ہے کربلا. اگر ہم کربلا سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر کون سیکھے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اپنی مادر وطن کے لیے اپنا کندھا نہیں دے سکتے، مظلوموں کے لیے کندھا نہیں دے سکتے، تو وہ سر کب دے گا اپنا؟ ہم اپنا پورا وجود دیں گے اس مادر وطن کی خاطر، مظلوموں کی خاطر. اگر شہزادیاں مدینہ چھوڑ سکتی ہیں اور کربلا آ سکتی ہیں، بچے دے سکتی ہیں، اسیر ہو سکتی ہیں یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ قربانی ہم نہیں دے سکتے؟ امام نے کیا کہا تھا؟ امام خمینی نے مہار چداری مز کربلا داری. انقلاب کربلا سے آیا ہے، کربلا سے انقلاب آیا ہے. ہم 5 کروڑ شیعہ گھروں میں بیٹھے رہے، 12 کروڑ اٹھے انقلاب سے سبق لے کر دنیا کے نقشے کو بدل رہے ہیں. ہم 5 کروڑ ہیں، اور جب وہ اٹھے ہیں اس کے بعد ان کی شہادتیں کم ہوئی ہیں، جب نہیں اٹھے تھے تو زیادہ مر رہے تھے وہ. حزب اللہ سے پہلے 1000 شہید. 2006 کی جنگ میں نے اکثر یہ کہا، سید حسن سے پوچھا کہ آپ کے کتنے شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا 171، جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی۔ لہذا قربانیاں ہم دے رہے ہیں، لیکن اٹھیں قیام کریں، ہم لوگ سوچیں، فکر کریں اس حوالے سے، بیدار کریں اپنے اطراف کو، گھر والوں کو، کیونکہ یہ سفر تنہائی کا سفر نہیں ہے، یہ 10 بندوں کا سفر نہیں ہے، قوم اور ملت کو ساتھ لے کے چلنے کا سفر ہے۔ امام خمینی جب تک قوم اور ملت ساتھ نہیں تھی، اٹھی نہیں تھی، جلا وطن تھے، نجف ہے شرف میں تھے، اور جب قوم بیدار ہی اٹھی، قوم اس اپنے عظیم رابر کو نجف سے واپس لے کے آ گئی ایران کے اندر، عوام کی بیداری کے ذریعے ہم نے کام کر رہے ہیں۔ اسلحے کے ذریعے ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، مسلحانہ جد و جہد کے ذریعے کبھی نظام نہیں بدل سکتے، عوامی جد و جہد کے ذریعے۔ ہم 5 دن دھرنے میں بیٹھے تھے، تاغوت کوئٹہ رئیسانی کی حکومت گر گئی تھی، وہ اسلحے سے نہیں گر سکتی تھی۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں زیادہ وزن اٹھانے کے لیے، مضبوط کریں اپنے آپ کو، آپ یقین کریں پھر قربانیاں کم ہوں گی، نتیجہ زیادہ ہوگا، جیسے لبنان میں ہوا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، جو بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، شام کے اندر میں نے خود احمد الجربا کا جملہ سنا ہے، جو ان کی اپوزیشن کا لیڈر ہے، پوٹن سے ملنے روس گیا ہوا تھا 3-4 دن پہلے، اس نے کہا کہ ہم تو دمشق کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، ہمیں حزب اللہ نے شکست دے ڈالی، ہم حزب اللہ کی وجہ سے شکست کھا گئے۔ 12 لاکھ ہیں سب، ایک ماہ پر اسرائیل ہے، ایک طرف 83 ممالک کے دہشت گرد ہیں، بس 12,83 ملکوں کے دہشت گردوں کو شکست دے سکتے ہیں، طاقتور ہیں۔ اسرائیل لبنان کے اندر چیلنجز ہیں، مشکلات سعودی عرب کھڑی کی ہوئی ہیں پولیٹیکل ہر لحاظ سے، لیکن استقامت کر رہے ہیں، منظم ہے نا، ہر قسم کا دباؤ برداشت کر رہے ہیں اور مقابلہ اور جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک نئے سفر کا آغاز ہے، الحمدللہ سنی بھی اور شیعہ بھی قریب ہو رہے ہیں، شعور اور بصیرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں منائرٹیز کو، کرسچنز کو، ہندو اور سکھ کو، مظلوموں کو ساتھ لگانا ہے، ملنا ہے، آگے بڑھنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، کریٹیسائز ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے، مایوسی نہیں پیدا کرنی چاہیے قوم کے اندر، قوم میں مایوسی پیدا کرنا گناہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنا اور ڈرانا گناہ ہے۔ جب ہم حجاج سے نہیں ڈرے، جب ہم یزیدوں سے نہیں ڈرے، تو پھر آج کے حجاج اور یزید کے پچوگڑوں سے کیسے ڈریں گے؟ ہم کراچی سے لے کر پاکستان کے دوسرے کونے تک ہیں، کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ ہم پہلے پاکستان میں طالبان کا پریشر اٹھا رہے ہیں، القاعدہ کا، دہشت گردوں کا وزن اٹھایا ہوا ہم نے، ہم ان کے آگے جھکے نہیں ہیں آج تک۔ لہذا مایوسی نہیں پیدا ہونے دینی، ڈرنا نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے، ہم بے سرپرست نہیں ہیں، ہمارا امام زمان موجود ہے۔ راولپنڈی کے واقعے کے بعد ایک خوف کی فضا پیدا کر دی گئی تھی، ایک ڈر اور خوف کی فضا، لوگوں نے پرچم علم اتارنے شروع کر دیے تھے، امام بارگاہیں ہماری جلی، مسجدیں ہماری جلی، مظلوموں کو ظالم بنایا جا رہا تھا اور ظالموں کو مظلوم بنایا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، ہم سب اکٹھے ہوئے، اس خوف کی فضا کو توڑا، آزاداری کے جلوس کے راستے میں رکاوٹ کی آرزو وہ دل میں لے کے مر جائیں گے، لیکن آزاداری کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنے دیں گے ہم کسی کو، سارے مل کے آگے تھے نا، ابرا کے لشکر کی طرح سارے مل کے آگے تھے۔ الحمدللہ وہ اپنے آرزوئیں نہیں پا سکے، بو تو بے گئی سے کم، تم اپنا یہ غیظ و غضب سینے میں لے کے مر جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اب 75 کے قریب افراد جیل میں بے گناہ حکومت نے ڈالے ہیں، نواز شریف کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت جب آئی ہے دہشت گردوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی حکومت آ گئی ہے. بہت پریشر ہے ہمارے اوپر پنجاب میں, انہوں نے ڈالا ہوا ہے, بے گناہوں کو گرفتار کیا ہے 75. آپ جو لڑکے دیکھیں سارے, یا میکسیمم کہہ سکتا ہوں میکسیمم ہائیلی کوالیفائڈ, بہترین ان کی جاب, کوئی بینکر ہے, کوئی آئی ٹی کا ماہر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, کسی کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, ان کا قصور کیا تھا؟ یہ جلوس میں گئے تھے عاشور کے دن, اور شہباز شریف کے اوپر جو پریشر ہے دہشت گردوں کا اور رانا ثناء اللہ کا اور اس پارٹی کا, وہاں پر اسپیشل پولیس فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ نے بھیجی ہے, جس نے چادر و چار دیواری کا تقدس بھی مال کیا اور یہ ظلم کیا اور بے گناہوں کو جیل میں ڈالا ہے. رائے ضمیر نام کا ایس پی ہے جو انتہائی بے ضمیر ہے. اب ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم نے ان اپنے 75 قیدیوں کو اس ظلم کے زندان میں قیدی نہیں رہنے دینا ہے. اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم بول ہی نہیں سکیں گے, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنی حکمت اور تدبیر سے, بصیرت سے, اپنی شجاعت اور بہادری سے ہم نے اس حکومت کو سبق سکھانا ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ ان کی آخری بار حکومت ہے, اس کے بعد یہ حکومت میں نہیں آ سکیں گے. سعودیہ کو زمینیں دے رہے ہیں لاکھوں ایکڑ ٹھیکے کے اوپر, ایم او یو سائن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سینکڑوں مدرسے اور مسجدیں بنانے کے, اس ملک کے اندر تکفیریت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یہ حکمران ہیں, یہ قاتلوں کے سرپرست ہیں. دیکھو عزیزو, ہم قربانیاں تو ویسے ہی دے رہے ہیں نا, کیوں نہ مردوں کی طرح میدان میں ثابت قدم رہے, اور اصل جو قاتلوں کا سرپرست نظام ہے ان حکمرانوں کو ہم سبق سکھائیں. اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا, آمادگی کی ضرورت ہے, تیاری کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم نے انقلاب اسلامی ایران سے سیکھا ہے, ہر حال میں مقاومت کرنی ہے, ہر حال میں استقامت کرنی ہے. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ واللہ مع الصابرین, کتنی زیادہ چھوٹی جماعتیں تھیں جو صابر تھے, جو مقاوم تھے, جو استقامت والے تھے, وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے, چونکہ یہ صابر تھے اللہ کی میت انہیں ملی ہے. انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا, ہمارا امام زمان, ان کے الطاف, ان کی عنایات خاص طور پر ہمیں حاصل ہوں گی. ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم امام کے دل کو خوش کریں گے, امام ہمیں شاباش دیں گے. ہم اس طرح کا ماحول بنائیں گے جب ہم موت کے سامنے جائیں گے موت بھی فخر کرے گی کہ اس کے مقابلے میں کون آیا ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو زندگی اور موت کی سرحد پر جا کے جب پہنچتے ہیں تو موت کے سامنے رقص سے جانانا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے. یہ تاریخ میں ہے, اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اللہ کے سچے وعدے ہیں. شرط کیا ہے کہ ہمیں استقامت کرنی ہے, میدان میں حاضر رہنا ہے.